السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الشاهد باري تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وصححه الألباني. آج خطبہ کا موضوع ہے توکل اور مومن کی زندگی میں اس کا اثر. توکل اور مومن کی زندگی میں اس کا اثر. توکل کا کیا معنی ہے؟ توکل کی کیا فضیلت ہے؟ توکل کی کیا اہمیت ہے؟ حق التوکل کیا ہوتا ہے؟ توکل کی حقیقت کیا ہے؟ توکل کا رزق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور مومن کی زندگی میں توکل کا کیا اثر ہے؟ ان چند اہم باتوں کے تعلق سے آج کی نشست میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے توکل کی تعریف کیا ہے؟ اگر دو لفظوں میں ہم بیان کرنا چاہیں تو توکل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ پر دل کے یقین کے ساتھ بھروسہ کرنا. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ دل کے یقین کے ساتھ کرنا، جسے سچا بھروسہ کہتے ہیں. بھروسے کا دعویٰ نہیں ہے. جب یہ کہا توکلت علی اللہ، تو دل کے یقین کے ساتھ زبان گواہی دے رہی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ جس ذات پر میں بھروسہ کر رہا ہوں وہ ذات ہی مجھے کافی ہے. تو صدق اعتماد القلب علی اللہ، بھروسہ کس لیے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر؟ عمومی طور پہ دو چیزوں کے لیے. نمبر ایک، دنیا اور آخرت کا نفع حاصل کرنے کے لیے. نمبر دو، دنیا اور آخرت کے شر سے بچنے کے لیے، دنیا اور آخرت کے خیر کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ پر سچا بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے. اور دنیا اور آخرت کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر دل کے یقین کے ساتھ بھروسہ کرنا توکل ہوتا ہے. تو یہ توکل کا مختصر سی تعریف ہے. توکل کی اہمیت کیا ہے؟ ایک آیت ہی کافی ہے، کئی آیات اور کئی احادیث ہیں. ایک آیت ہی کافی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم واقعی سچے مومن ہو. تو بغیر توکل کے ایمان ناقص ہے. توکل کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہے. توکل ہے تو ایمان بھی ہے. اگر توکل نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہے. تو ایمان کی مضبوطی اور کمزوری کے لیے توکل کا ہونا، ایمان کی مضبوطی کے لیے توکل کا ہونا لازمی ہے. اور ایمان کی مضبوطی اور کمزوری پر توکل کا بہت گہرا اثر ہے. ایمان عبادت ہے اور توکل عبادت ہے، کیونکہ ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اور یہ شعبے 3 قسم کے ہیں، زبان کا قول ہے، دل کی اقوال اور افعال ہے، اور جسم کا عمل ہے. دل کے اعمال میں سے توکل بھی ایک عمل ہے، اور اس آیت کریمہ میں فعل امر کے صیغے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ توکل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ عبادت ہے، اور ایمان کے بنیادی حصوں میں سے ایک حصہ ہے جس کا تعلق دل سے ہے. توکل دل سے کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے، زبان پر بھی ہوتا ہے، ہاتھوں پر بھی ہوتا ہے، قدموں پر بھی ہوتا ہے. توکل کی فضیلت کے لیے میں ایک ہی حدیث بیان کرتا ہوں، معروف حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے امتیں دکھائی گئی، میں نے دیکھا کچھ ایسے نبی بھی ہیں جن کے ساتھ 2 یا 3 لوگ ہیں، کچھ ایسے نبی بھی ہیں جن کے ساتھ رہت ہے، یعنی 10 سے کم تعداد ہے. میں نے ایسے نبی کو بھی دیکھا جو بالکل اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی امتی نہیں تھا. پھر مجھے امتیں دکھائی گئیں تو میں نے سواد عظیم دیکھا، بہت زیادہ لوگ دیکھے، تو میں نے سمجھا میری امت ہے. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت ہے. پھر مجھے ان سے زیادہ لوگ دکھائی دیے، تو مجھے یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان 70,000 مومنوں کا جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے، فرماتے ہیں، ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلى ربهم یتوکلون. یہ 4 وصف ہیں، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، یاد کرنے سے زیادہ عمل کرنا آسان ہے، لیکن اس کے لیے جو عمل کرنا چاہتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ کون سے 4 خوبصورت اوصاف ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے؟ نمبر 1، لا یسترقون، دوسروں سے رقیہ طلب نہیں کرتے. رقیہ سے مراد شرع دم اور جھاڑ پھونک ہے، دوسروں سے طلب نہیں کرتے، خود کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید شفا ہے، مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو مومن کے لیے جائز ہے کہ وہ قرآن مجید سے اپنا علاج کرے، رقیۃ الشرعیہ، شرع دم اور شرع جھاڑ پھونک، یا شرع رقیہ جو ہے وہ قرآن مجید سے اور صحیح احادیث سے کرنا جائز ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ رقیہ کیا کرتے تھے، اور بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ بھی رقیہ کیا کرتے تھے. تو الغرض یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، یرقون و یسترقون. یرقون جائز ہے، وہ رقیہ کرتے ہیں، حدیث میں لفظ یرقون کا نہیں ہے. جس روایت میں یہ لفظ آئے وہ ضعیف روایت ہے. جس روایت کی میں بات کر رہا ہوں یسترقون یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یسترقون یعنی دوسروں سے رقیہ طلب کرتے ہیں. دوسرا وصف ولا یتطیرون اور بدشگونی نہیں کرتے. بدشگونی سے مراد کوئی شخص یہ تصور کرے کہ اس کی زندگی میں نفع اور نقصان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کے اور چیزیں بھی ہیں جو اسے روک دیتی ہیں مثال کے طور پر, اور یہ چیزیں مسموعات بھی ہو سکتی ہیں مرئیات بھی ہو سکتی ہیں. علماء فرماتے ہیں یعنی بعض چیزوں کو سننا یا بعض چیزوں کو دیکھنا. مثال کے طور پر اگر کوے کی آواز کان میں آ جائے جو گھر کے اوپر بیٹھا ہے, اسے کوئی تکلیف ہے, وہ چیخ رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, تو بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ آج گھر میں کوئی مصیبت آئے گی اور سارا دن پریشانی میں رہتے ہیں. اگر کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو اس کا مطلب ہے آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا. اور بعض لوگ جس کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اس دن وہ کام ہی نہیں کرتے, چھوڑ دیتے ہیں. اگر دائیں آنکھ میں کھجلی ہے یا پھڑپھڑا رہی ہے یا بائیں ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے, اپنے اپنے لوگوں کے تصورات ہیں, اور یہ سارے کے سارے بدشگونیاں ہیں, اور شرعاً اس کا حکم شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطیرۃ شرک, تین مرتبہ فرمایا بدشگونی شرک ہے. تو جو اپنے آپ کو بدشگونی سے بچاتے رہتے ہیں یہ لوگ ان 70,000 میں شامل ہیں جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے. تیسرا وصف, خوبصورت وصف ان پیارے لوگوں کا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا یکتوون, اور علاج کے لیے داغنے کا استعمال نہیں کرتے. داغنے سے مراد کہ لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے جسم کے کسی حصے پہ اسے رکھ دینا علاج کے لیے, یہ شرعاً مکروہ ہے. اور جو لوگ سب سے آخری حربہ علاج کا اگر کب استعمال کرتے ہیں ضرورت کے لیے تب تو جائز ہے, ورنہ حقیقتاً مکروہ ہے. اور چوتھا وصف جو سب سے اہم وصف ہے اور جس سے یہ تین چیزیں آسان ہو جاتی, ان پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان میں وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر توکل. یسترقون, یتطیرون اور یکتوون, یہ اس وقت تک نہیں چھوڑا جا سکتا ان سے پہلے, لا اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ پر سچا بھروسہ نہ ہو. لا یسترقون, لا یتطیرون, لا یکتوون, وعلی ربہم یتوکلون. تو تین لفظوں سے پہلے لا ہے, ان اعمال کی نفی کی جا رہی ہے اور منع بھی کیا جا رہا ہے. اور یہ تب ممکن ہے کسی شخص کی زندگی میں, کسی مومن کی زندگی میں, جب اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر سچا بھروسہ ہو, بھروسہ کا حق ادا کرتا رہتا ہو. اگر توکل کمزور ہے تو پھر یسترقون, یتطیرون اور یکتوون پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کتنی پیاری حدیث ہے, اور اس حدیث کا میں کتنی خوبصورت اور پیاری بشارت ہے ہم میں سے وہ کون سا مسلمان ہے جو اپنے دل میں جنت کی تڑپ نہیں رکھتا ہے؟ ہر مسلمان, بلکہ ہر انسان, اب ہندو کو دیکھ لے, وہ بھی جنت کے خواب دیکھتا رہتا ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے, جنت اور دوزخ کو بھی مانتا ہے, تو جنت میں جانے کا خواہش مند ہوتا ہے. اور ہر مسلمان بھی جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے. اس حدیث میں, اس مبارک حدیث میں بڑا آسان راستہ ہے, صرف جنت میں داخل ہونے کا نہیں, بلکہ جنت میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ بغیر حساب اور بغیر عذاب. یہ جو دو لفظ ہیں ان کی بہت اہمیت ہے. جب حساب ہوگا, کیونکہ جنت میں جانے کے لیے تین قسم کے لوگ ہیں, بعض ایسے لوگ ہیں جن کا حساب ہوگا اور وہ ان کا جو اچھے اعمال کا پڑھ رہا ہے وہ بھاری ہوگا, ان کا حساب حساب یسیر ہوگا, آسان حساب ہوگا, لیکن حساب ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا حساب کے بعد. دوسرے قسم کے وہ لوگ جن کے برے اعمال کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا, ان کے حساب کا مناقشہ بھی ہوگا اور وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے, اور جب وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تیسرے قسم کے یہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان 70,000 میں شامل کر دے جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. بنیاد کیا ہے؟ وعلی ربہم یتوکلون. چلو, یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ توکل کی یہ فضیلت ہی کافی ہے, یہ حدیث ہی کافی ہے. توکل کی حقیقت کیا ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے یا میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں, کیا اسے یہ مراد ہے کہ میں اسباب شرعیت کو چھوڑ کر اپنے گھر میں بیٹھا رہوں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے رزق کا انتظار کرتا رہوں؟ یہ توکل نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے. حق توکل سے یہ مراد ہے کہ کوئی شخص اسباب شرعیہ کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے یہ فرمایا, اعقلها ثم توکل, اس اونٹ کو پہلے باندھ لو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو, یہ پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. جس اعرابی نے اپنے اونٹ کو چھوڑ کر چلا گیا یا جا رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو بلایا اور یہ کہا کہ اس اونٹ کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو اس اعرابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ پر مجھے بھروسہ ہے کہ میرے اونٹ کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعقلها, اسے باندھو, ثم توکل, پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. تو یہ توکل نہیں ہے کہ بغیر اسباب شرعیہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے، یہ محض بھروسے کا ایک دعویٰ ہے۔ نام کا بھروسہ تو ہے، نام کا توکل تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ توکل نہیں ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ ہمیں بڑا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے لیے کم سے کم شرعی سبب پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اگرچہ بھروسہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا ولی کیوں نہ ہو۔ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے میں جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، بہت شدید کمزوری کی حالت تھی، مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھجور کے درخت کے قریب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں گریں گی، ان کھجوروں میں سے کھاؤ۔ اب ایک عورت ہے، عورت ویسے کمزور ہے، پھر مخاض کی حالت ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، کمزوری اور زیادہ ہو چکی ہے، اب کھجور کے درخت کو ہلانا ہے کھجور کھانے کے لیے، ہلے گا تو حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کھجور کے درخت میں سے خود حکم دیتا کھجوروں کو تو خود نہیں گر سکتی تھی؟ کھجور کے درخت سے کھجور اللہ تعالیٰ نے ہی گرائی ہے، اللہ کے حکم سے گری ہے، لیکن توکل کی حقیقت کا سبق ہے کہ کھجور کو درخت کے ہاتھ کو ہاتھ لگا کر جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، کمزوری سے ہی اسے ہلانے کی کوشش تو کرو، تو ساقط علیک رطباً جنیہ، تازہ کھجوریں گریں گی۔ سبحان اللہ، رزق اور توکل بہت گہرا تعلق ہے۔ بعض لوگ خصوصی طور پر آج کل کے زمانے میں رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہر مسلمان کے لیے آسانی فرمائے اور رزق کی فراوانی فرمائے۔ کئی سالوں سے روزگار جاری تھا، جس کمپنی میں کام کرتے تھے اس کو نقصان ہوا یا کس وجہ سے بند پڑ گئی، رزق کا دروازہ بند ہو گیا، پریشانی ہوتی ہے، اور یہ پریشانی طبعی پریشانی ہے کہ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے اور اس سے ایک دروازہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن مومن کو یقین ہوتا ہے کہ جس ذات نے میرے لیے ایک رزق کا دروازہ کھولا تھا اور اس نے اب اسے بند کیا ہے، وہ میرے لیے 100 دروازہ اور بھی کھولے گا، اسے یقین ہے۔ لیکن وقتی طور پر بند ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، میرے یہ بندہ کیا کرتا تھا، اب یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، جب رزق جاری تھا تو شکر تو کرتا تھا، اب رزق وقتی طور پر روکا ہے، کیا اب صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ شکر کیا کرتا تھا رزق کی فراوانی میں، اس کا جو اسے ملتا رہا اور اس امتحان میں کامیاب ہوتا رہا، اب وقتی طور پر رزق کا دروازہ بند کیا ہے، اب صبر سے آزمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا میرے بندہ صبر کرتا ہے اور صبر میں کامیابی حاصل کرتا ہے کہ نہیں۔ اور مومن ہر حال میں خیر میں ہی رہتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اسے کوئی خیر ملتا ہے تو شکر کرتا ہے، اگر کوئی شر کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو صبر کرتا رہتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ صرف اور صرف مومن ہی کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ جو مومن نہیں ہے، جس کے ایمان میں کمزوری ہے، نہ تو وہ شکر کرنا جانتا ہے اور نہ وہ صبر کرنا جانتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں رزق کا توکل سے کیا تعلق ہے. ایک حدیث ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم توکلون علی اللہ حق التوکل، اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق کرتے، بھروسہ کرنے کا حق ادا کرتے، حق التوکل، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا رزق عطا فرماتا ہے جیسے کہ پرندے کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے. تغدو خماصا وتروح بطانا، اپنے گھونسلوں سے صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں پرندے اور شام کو واپس پیٹ بھر کے آتے ہیں. ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی صحیح فرمایا ہے. حدیث پہ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مخاطب کون ہے؟ مومن ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتی ہیں. اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ادا کرو، نام کا بھروسہ نہیں، بھروسے کا دعویٰ نہیں، حق التوکل، جیسے کہ توقع کرنے کا حق ہے. توقع کرنے کا حق کیا ہے؟ اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے توکل کرنا، بھروسہ کرنا. اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کا حق ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں جیسا رزق عطا فرمائے گا. جیسے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بھی ویسے رزق عطا فرمائے گا. حق توکل کی پھر پرندوں کی مثال دے کر یہ بھی فرمایا ہے کہ پرندے حق توکل کیسا کرتے ہیں. سبق ہے اس مومن کے لیے، اس انسان عقل مند سمجھدار حکمت والے انسان کے لیے، پرندے سے کچھ تو سیکھو. حق توکل پرندہ کیسے کرتا ہے؟ تغدو خماصا، تغدو صبح فجر کے وقت، فجر کے وقت اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہے، غدات کے وقت موو کرتے نکلتی ہے. خماصا خالی پیٹ نکلتی کیوں ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ اسے اس گھونسلے کے اندر رزق دے سکتا کہ نہیں دے سکتا؟ ذرا غور کرے، پرندوں کے ہاتھ ہیں، کتنی ہاتھ ہیں؟ ایک بھی نہیں. لمبی ٹانگی ہماری طرح چلنا آسان ہے اس کے لیے؟ نہیں، چھوٹی سی ٹانگے ہیں، چھوٹے سے پنجے ہیں اور دو پر ہیں، اور ایک چونجی ہے جسے وہ سارا کام کرتی ہے. اس کے ہاتھ، اس کے سب اس کی چونچ میں ہے. اپنے پروں سے کچھ پکڑ بھی نہیں سکتی تاکہ منہ کی طرف لے کے جائے. اے عقل مند سمجھدار انسان، تمہارے لیے سبق ہے، عقل ہے، تندرستی ہے، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، اور خصوصی طور وہ نوجوان جو گھروں میں عورتوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور رزق کی تلاش کے لیے گھر سے نہیں نکلتے. کہتے ہیں بے روزگاری عام ہے، ہمیں کہاں رزق ملنے والا ہے. یہ بھروسے اللہ تعالیٰ پر، جب ایسے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اور ذلیل کرتا رہے گا. ایک جگہ پر گیا تھا، انٹرویو دیا تھا، ابھی کال آنے والی ہے. تمہیں کسی جگہ، تمہارے کسی ایک ہی جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ علم غیب جانتے ہو، رزق کی تلاش. کیا یہ چھوٹا سا پرندہ جب گھونسلے سے نکلتا ہے تو صرف ایک ہی جگہ پر جا کے واپس آ جاتا ہے؟ ایک درخت پر گیا پھل نہیں ملا واپس آ گیا، یا ایک جگہ پر جا کے کیڑے مکوڑے دے کچھ نہیں ملا واپس آ گیا؟ پرندہ کرتا کیا رہتا ہے؟ صبح وقت نکلتا ہے، شام کا ذکر ہے، واپس شام کو لوٹتا ہے، پیٹ اپنا پیٹ بھی بھر کے آتا ہے، پھر بچوں کے لیے بھی کچھ اپنی چھوٹی سی چونچ بھی لے کے آتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا. اور کئی پرندے کئی میل سفر کر کے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. اور یہ جناب عقل مند سمجھدار حکمت والا انسان گھر میں بیٹھا ہے، ڈگری بھی موجود ہے، لیکن ٹانگے جواب بھی دیتے. سفارش نہیں تو میں کیا کروں؟ دس دیواریں خود سامنے کھڑی کر دیتا ہے اور پھر کہتا میں بے روزگار ہوں. سفارش بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، مصیبتیں بھی ہیں، لیکن پھر بھی حق التوکل کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے نکلو اور ایک جگہ پر نہیں دس بیس جگہوں پر اپنی سی وی دو. کیا جاتا ہے؟ جاتا کیا ہے آج کل؟ تو ویسے بھی ای میل کے ذریعے اکثر لوگ سی وی بھیج دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے بہتر ہے خود جاؤ. فزیکل کانٹیکٹ کی اس کی ایک اپنا ایک یعنی ایک اہمیت ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پیپر دیکھے جگہ ہے لیکن چار پانچ لوگوں کے مختلف آ جاتے ہیں، آپ کا سکور بھی ٹھیک ہے لیکن شکل آپ کی پسند نہیں آئی، پرانی تصویریں کچھ بھی ہو، یعنی کچھ بھی. اگر آپ براہ راست جاتے ہیں تو انٹرو لینے والے کو بھی تھوڑی سی شرم آ جاتی کہ یہ بندہ خود چل کے میرے پاس آیا ہے. دو چار لفظ میں آپ کے بولنے کا انداز صرف ڈگری کام نہیں ہوتی، آپ کا اخلاق، حسن اخلاق، آپ کے بولنے کا انداز، آپ کی شکل و صورت سب کچھ کاؤنٹ کرتی ہے. تو اللہ کے لیے اور کتنا بوجھ بنو گے اپنے بوڑھے والدین پر، یہ کافی نہیں ہے. باپ کی داڑھی سفید ہو گئی، کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، وہ پھر بھی آپ کھلا رہا ہے اور کبھی شکایت بھی نہیں کی، وہ کرے گا بھی نہیں. لیکن یار ہمیں تو شرم آنی چاہیے. الغرض اللہ تعالیٰ پر حق التوکل اور رزق اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے. جو حق التوکل، جو عبد رب پر بھروسے کا حق ادا کرتا ہے، واللہ بھوکا نہیں مرے گا، میں قسم کھا رہا ہوں. اور کئی سامنے زندہ مثال ہے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، واللہ ایسا وقت بھی ہوتا تھا کہ صرف ایک وقت کا کھانا ملتا تھا، وہ بھی مشکل سے. آج دنیا ملٹی ملینئر بنے ہوئے ہیں، ہمت نہیں ہاری، گھر سے نکلے، مزدوری کی، کام کرتے رہے، جو کام ملا وہ کرتے رہے. گھمنڈ نہیں ہے، تکبر فخر نہیں ہے، میں فلان قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پاس فلان ڈگری ہے، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں؟ نہیں. حق التوکل، توکل کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ بھروسہ کیا ہے، گھر سے نکلے ہیں. بعض جوان، ایک دفعہ میں ٹیکسی میں آ رہا تھا، غالباً افریقن کوئی جوان تھا ٹیکسی ڈرائیور جو تھا، تو میں نے اس سے ٹوٹی پوٹی عربی میں جیسے بے ساختہ بات کی، میں فلاں جگہ جانا ہے، اس نے انگلش میں فلوئنٹ انگلش میں رپلائی کیا. میں حیران ہو گیا، پھر میں نے انگلش میں بات کرنا شروع کر دی اس سے. بھائیو وہ انجینئر تھا، ٹیکسی چلا رہا ہے، اس نے مزید آگے پی ایچ ڈی کرنی تھی، پیسے نہیں اس کے پاس ہے. اس نے کہا میں کچھ پیسہ اکٹھا کر کے، یہاں پر جاب مجھے نہیں ملی، میں ٹیکسی کا پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں اور میں آگے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا ہوں. کیا قباحت ہے، بے روزگاری ہے، مجھے اس ڈگری سے مجھے نوکری نہیں ملی، کوشش کی ہے، جب تک نوکری نہیں ملتی گھر میں تو نہیں بیٹھنا، اور آگے پڑھنے کی بھی تمنا ہے، چاہت ہے کہ آگے میں ماسٹر کے بعد پی ایچ ڈی بھی کروں. یہ غالب سے ماسٹر کرنا چاہتا تھا، الغرض انجینئرنگ کے بعد کچھ اور بھی کرنا چاہتا تھا وہ. اگر ہم میں سے کوئی ٹیکسی کا نام لیتا ہے تو ارے میں ٹیکسی ڈرائیور بنوں، لوگ کیا کہیں گے کہ ٹیکسی چلاتا ہے، اپنے بیٹے کون دے گا پھر؟ تمہیں کس نے کہا کہ ٹیکسی ڈرائیوروں کی شادی نہیں ہوتی؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا کہ مزدور کی شادی نہیں ہوتی؟ یا جتنی بھی دنیا کے مزدور ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ سارے ایسے بیٹھے ہیں بغیر شادی کے؟ اور تمہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اس ٹیکسی ڈرائیور کو ایسی خوبصورت بیوی دے جو ایک ملٹی ملینئر کے پاس بھی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، رزق کا تعلق شکل و صورت سے نہیں ہے، ذات حسب نسب سے نہیں ہے، رزق کا تعلق رنگ سے نہیں ہے، کسی جگہ خطے سے نہیں ہے، رزق اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ کبھی کافر کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنا دیتا ہے اور کبھی اپنے نبی کو بھی ایک سادہ زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رزق کی فرمانی، رزق کی کمی، زیادہ تنگی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا تعلق ہماری محنت سے بھی نہیں ہے کہ جو جتنے زیادہ محنت کرے گا وہ زیادہ امیر ہو جائے گا یا زیادہ پیسے والا ہو جائے گا، نہیں۔ محنت کا تعلق ہے اخذ بالاسباب سے، جس تعلق اللہ تعالیٰ بھروسے پہ حق التوکل سے ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اور ہم حکم کی تعمیل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا حق ادا کرتے رہیں گے تو پھر زندگی بھی بدل جائے گی۔ اور آخر میں مومن کی زندگی میں اس توکل کا اثر کیا ہوتا ہے؟ میں صرف دو مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی مثال جنگ احزاب کو دیکھ لیں۔ جنگ احزاب میں ہر طرف سے کافروں نے گھیر لیا تھا، یہودی بھی شامل ہو گئے، اندرونی دشمن جو مدینے کے اندر رہتے تھے دھوکہ دیا، عہد چکنی کی، اور باہر سے قریش، غطفان وغیرہ سب یہ مل کے احزاب بن کر آ گئے اور مدینے طیبے پر حملہ آور ہوئے۔ شدید سردی کا موسم، کافر کو لشکر 10,000 کی تعداد اور قحط سالی بھی تھی، رزق کی تنگی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا حکم دیا؟ خندق کھود، خندق کو کھودا گیا۔ اب خندق کیا ہے؟ زمین میں ایک گڑا ہے جو لمبائی کی شکل میں بنایا جاتا ہے، ایک تو ایک جگہ پہ ہوتا ہے گول سا، وہ نہیں، اگر لمبائی کی شکل میں زمین پہ گڑا کھود لیا جائے تو اسے خندق کہا جاتا ہے۔ اخذ بالاسباب، کیونکہ مومنوں کی کامیابی اس خندق سے نہیں ہوئی، تیر تلوار سے نہیں ہوئی، جنگ احزاب میں مومنوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی، اللہ تعالیٰ کے لشکر سے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آندھی طوفان آیا، سب اڑا کے لے گیا، یہاں تک کہ مشرکین کے جو خیمے تھے وہ بھی اڑ گئے، اور اپنی جان بچاتے وہ بھاگ کر نکل گئے۔ اس سارے معاملے میں، شروع سے لے کے آخر تک اس قصے میں، مومنوں کا حال کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا، بھوک ہے صبر کرتے رہے، پیاس ہے صبر کرتے رہے، خوف طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل حلق تک پہنچ چکے تھے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ باقی رہا، قدم ڈگمگائے نہیں، پر جگہ پر ثابت رہے، مشکل سے مشکل وقت میں بھی جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو اور بھروسہ کرنے کا حق ادا کیا جائے تو پھر مومن کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہے؟ نہ زیادہ اسلحے کی طاقت ہے، کوئی باہر سے یار مددگار دوست بھی نہیں ہے، شہر کے اندر تعداد کی کمی ہے، اسلحے کی کمی ہے، کھانے پینے کی کمی ہے، یہاں تک کہ کپڑے کی بھی کمی ہے کہ کوئی گرم کپڑے لے لیتے۔ دنیا کے اعتبار سے اس وقت کمزور ترین لوگ تھے۔ دوسری طرف مشرکین کو دیکھیں، اسلحہ تعداد 10,000 ہے، اسلحہ کی فراوانی ہے، اونٹ ذبح روزانہ 10 اونٹ ذبح کیا جاتے ہیں یا اس سے زیادہ، تاکہ یہ غالباً 100 اونٹ یا اس سے زیادہ ذبح کیا جاتے ہیں تاکہ وہ آرام سے کھا پی سکے۔ نہ کھانے کی قلت ہے، نہ پینے کی قلت ہے، نہ اسلحے کی قلت ہے، طاقت ہی طاقت ہے، اور اس سے بڑھ کر جو اندرونی دشمن چھپا ہوا ہے، یہود بنی قریظہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عہد چکنی کر کے ان کے ساتھ جا کے مل گئے، ان کو مزید کمزور کر لیا اور ان کو مزید طاقتور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ادا کیا صحابہ کرام نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی تلوار کوئی تیر نہیں چلا، اللہ تعالیٰ نے حق و توکل جب مومنوں نے کیا، خندق کھودا ہے اپنے دفاع کے لیے، اخذ بالاسباب کیا ہے، تیاری کی ہے، اپنے گھر سے نکلے ہیں اور خندق کے پیچھے جا کے ٹھہر گئے ہیں۔ تقریباً 7 چھوٹے چھوٹے خیمے لگائے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر خیمے پر ایک سابق متعین کر دیا ہے کہ اگر کہیں سے بھی کوئی مشرک اس خندق کو پار کر کے اندر نے کوشش کرے تو دفاع کے لیے یہ مومنوں کے لشکر تیار ہو۔ فَأَرْسَلْنَا جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ایسے اللہ لشکر بھیج جو کسی نے دیکھا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو کامیابی سے نوازا۔ دوسری مثال اس سے ملتی جلتی ہے، جنگ احد کے بعد، اور آپ سب جانتے کہ جنگ احد کا آخری رزلٹ جو ہے اگر دیکھا جائے تو کامیابی ہے، لیکن نقصان بہت ہوا مومنوں کو بھی، اور مشرکین نے یہ سمجھا کہ ہم جنگ جیت گئے اور مدینہ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کی قیادت میں مشرکین مکمل تیاری کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور احد کے پہاڑ کے قریب جنگ احد واقع ہوتی ہے۔ مختصر بات کرتے ہیں، جنگ کی ابتدا میں مومنوں کا پلڑا بھاری تھا اور چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، چھوٹی سی نافرمانی کی وجہ سے، وہ بھی انجانے میں ہوئی۔ یہ کامیابی خسارے میں بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو، 50 کی تعداد تھی، ایک صحابی کی قیادت میں ایک چھوٹے سے پہاڑ جو احد کے قریب چھوٹا سا پہاڑ ہے ان پر متعین فرمایا، اور 50 یہ تیر انداز سے، ان کا کام یہ تھا کہ انہیں تیر مارنے ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ کر، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، اگر جنگ ختم ہو جائے، اگر یعنی ہمیں کچھ بھی ہو جائے، اگر پرندے بھی ہمارے آ کے گوشت کو نہ ہو جائے، تب بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ سبحان اللہ، اللہ پہ حق و توکل ہے کہ نہیں؟ میدان احد میں مشرکین سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ کس جگہ پہ رہنا ہے، جگہ خود متعین کر لی ہے کہ کہاں پر زیادہ بہتر ہے، اور کس طرف کس صحابی کو رہنا ہے، لشکر کی خود قیادت تو خود فرمائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن دائیں اور بائیں سپہ سالار کون رہیں گے، کس طریقے سے جنگ لڑنی ہے، اور اس چھوٹے سے پہاڑی پر جو ہے 50 تیر انداز متعین کرنا کہ حق توکل ہے کہ نہیں. اچھا، ان 50 صحابیوں نے جب دیکھا کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کی، تو جو ان کا قائد تھا ان کو منع کیا کہ ایسا نہ کریں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہاں سے نہ ہلیں. الغرض انہوں نے یہ کہا، غلط فہمی ہوئی کہ جنگ تو ہم جیت چکے ہیں، یہ تب تک جنگ جاری رہے، جنگ تو ختم ہو گئی، دیکھیں مشرکین تو بھاگ رہے ہیں، اور وہاں کے مشرکین پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دیا تھا. جب یہ 50 تیر انداز نیچے اترے اور سید خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، اس وقت مشرکین کے لشکر کے ساتھ تھے، اور عکرمہ بن ابی جہل نے دیکھا کہ جہاں سے ہمیں زیادہ نقصان پہنچ رہا تھا اب وہ جگہ خالی ہو گئی، اب کس طرح ہم اس جگہ پر اگر چلے جاتے ہیں پھر جنگ کا نتیجہ پلٹ سکتا ہے. اور یہی ہوا، احد کے پہاڑ سے پیچھے سے آئے تیزی سے اور اس جگہ پر پہنچے، اور جو ایک صحابی وہاں پہ موجود تھا اس صحابی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور پھر جنگ میں شدید نقصان ہوا، یہاں تک کہ 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، ان کا مفلہ بھی کیا گیا. مفلہ سے مراد ان کے آنکھیں نکال دی گئیں، کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیے گئے، زبان اور پیٹ چاک کر دیا گیا. الغرض جن میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. تو شدید تکلیف پہنچی اور شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور مشکین نے سمجھا کہ ہم جنگ جیت گئے اور واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. ایک جگہ پر پہنچے آرام کرنے کے لیے، تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ ہم بڑی غلطی کر کے آئے ہیں، ارے ہم نے ابتدا جنگ شروع ہی کیوں کی تھی، ہم مدینہ طرف گئے کیوں تھے، اس لیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو قتل کریں اور مدینہ پر قابض ہو جائے، وہ تو ہم نے کیا نہیں ہے، جنگ کا اکثر مقصد تو رہ گیا، اب چلیں واپس چلتے ہیں. مشورہ کر رہے تھے، اور یہ جگہ تھی حمراء الاسد کی جگہ پر پہنچے تھے، مدینہ سے کئی میل دور ہے مکہ کے راستے میں. دوسری طرف مومنوں کا حال دیکھیں کہ شدید پریشانی ہے، زخم گہرے لگے ہوئے ہیں، اور جسم کی جو تکلیف اپنی جگہ پہ، جو نفسیاتی تکلیف وہ بہت زیادہ ہے کہ اپنے پیارے سامنے شہید ہو چکے ہیں اور بڑی بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا ہے. تو پیغام آتا ہے کہ مشرکین جو ہے وہ دوبارہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، کتنی شدید آزمائش ہے. سبحان اللہ، ایک جملہ منہ سے نکلا اور وہاں پر مشرکین کی جو عزیمت وہ پست ہو گئی، زبان سے ایک جملہ نکلا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، ہم تیار ہیں. زبان سے کہا اور فوراً گھوڑوں کی طرف روانہ ہوئے، جو چل بھی نہیں سکتا تھا وہ کسی کے سہارا لے کے گھوڑے کی طرف روانہ ہوا اور ہتھیار کو ہاتھ میں لے لیا. شدید زخمی تھے تب بھی قدم دو قدم آگے بڑھائے، پیچھے نہیں ہٹے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہاں پر مشرکوں کے لشکر میں جو اس جگہ پہ تیاری کر رہے دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے، اور ان کے زعم یہ تھا، یہ دعوت ہم مدینہ کو فتح کر لیں گے. ایک قافلہ گزر رہا تھا وہاں سے، تو انہوں نے کہا جب ان کو پتہ چلا کہ دوبارہ واپس جانا چاہتے ہیں، کہتے غلطی کبھی نہ کرنا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں کہ وہ مکمل تیاری کر چکے ہیں اور تم ان کا سامنا نہیں کر سکتے. اب تو پریشانی طاری ہو گئی مشرکوں میں کہ شدید زخمی حالت میں بھی یہ لوگ ہمارے سامنے کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ ہمارا کچھ چھوڑیں گے نہیں. اور وہیں سے ان کے عزم پست ہوئی اور وہیں سے وہ بھاگ کر مکہ کی طرف چلے گئے. سیدنا عبداللہ بن عباس عنہ فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب مشرکین حملہ آور ہونا چاہتے تھے دوبارہ, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء والمرسلین خلیل الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ معروف ہے. جب ان کی قوم نے جن کا سردار ان کا اپنا باپ تھا توحید کی دعوت کو جھٹلایا اور دھمکیاں دیتے رہے کہ اس دعوت توحید سے رک جاؤ ورنہ تمہیں شدید نقصان پہنچائیں گے, ابراہیم علیہ السلام پر دعوت کو جاری رکھا. آخر میں یہ فیصلہ کیا جب بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا ان پر حجت قائم کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں شدید سخت سزائے موت دیتے ہیں, اور آگ کو جلایا گیا. کہا جاتا کہ ایک مہینہ تقریباً آگ جلتی رہی, شدید آگ تھی, اور یہ بھی کہا جاتا کہ دنیا کی اس وقت یعنی سب سے بڑی آگ تھی کہ اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا, اتنی زیادہ سیک تھا اس آگ کا. منجنیق میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. آگ جلاتی ہے, آگ کا کام ہے جلانا, لیکن آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جلاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے اے آگ کونی بردن وسلام علی ابراہیم, ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ. علماء فرماتے ہیں اگر صرف حکم ہوتا کونی بردن تو ایسی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈک سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی, لیکن سلامتی والی ٹھنڈک کونی بردن وسلام علی ابراہیم. عجب بات دیکھیں, رسیاں جل گئیں لیکن نہ کپڑے جلے ہیں نہ جسم جلا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, مشکل جملہ ہے. جب بھی مومن کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ادا کرتے ہوئے کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور میں یہی گزارش کرتا ہوں حاضر سامعین سے کہ یہ پیاری دعا اور جو پیارا ذکر ہے اس کا ورد کرتے رہیں, اور اس دعا سے آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس یقین کے ساتھ, معنی کو سمجھتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ جس کی طرف میں اپنے سارے معاملات سپرد کر رہا ہوں یقیناً وہ میری مدد کرے گا, دل یقین کے ساتھ, شک و شبہ نہیں ہے, یقین کے ساتھ. بے روزگاری ہے یا بیماری ہے, دشمن کا کوئی خدشہ یا خطرہ ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی مصیبت, کوئی مشکل ہے, کوئی شخص تمہیں دھمکی دیتا ہے, زبان سے سب سے پہلے جواب مت دو اسے. ایک رپورٹ دیکھتے ہو کہ اچانک شوگر ہو گئی ہے یا اچانک کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے, ہائے ہائے مت کرو. سب سے پہلے جو زبان سے لفظ نکلنا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ مصیبت جو ہے اللہ تعالیٰ اسے آسانی میں بدل دے گا, یہ نقمت نعمت میں بدل جائے گی. اور خود اپنے دل سے بھی واللہ محسوس کرو گے کہ اس جملے سے میری زندگی کیسے بدلی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, حق توکل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.